أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم.
حلال اور حرام کے موضوع اور مضمون کو اور مسئلے کو پڑھتے ہوئے ہم نے گزشتہ درس میں حرام اور مکروہ اور اس بارے میں چند ضروری اور اہم اصول اور قواعد بیان کیے تھے، اور یہ بتایا تھا کہ ان کی تعداد ٹوٹل مجموعی طور پہ 13 ہے. تو ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ ناجائز کو جائز قرار دینے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے جس لفظ کو، جس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں اس کو حیلہ کہتے ہیں. حیلہ یعنی مہارت تدبیر. اس کے ذریعے یہ لوگ بعض اوقات حرام کو حلال اور ناجائز کو جائز قرار دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ بھی اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہود پہ لعنت بھیجی. وہ یہود کے جنہوں نے ہفتے کے دن کے شکار کی ممانعت کے باوجود حیلہ بہانہ کر کے اپنے لیے اس چیز کو جائز قرار دیا. ان سے کہا گیا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے سمندر کے کنارے گڑھے کھودے اور اس طریقے سے انہوں نے اس کام کو کیا کہ ہفتے کی رات جب سمندر کی لہریں آتی تو جتنی مچھلیاں تھیں وہ چھوٹی موٹی مچھلیاں ساری کی ساری وہ ان گھروں میں آ کے پھنس کے رہ جاتی. ہفتے کے دن یہ شکار نہ کرتے، ان کو ہفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا تھا. اتوار کے دن یا ہفتے کے دن رات میں شام میں جا کے ان گھروں سے اور ان بڑے بڑے تالاب نما گھرے جو انہوں نے سمندر کے کنارے بنائے ہوتے تھے وہاں سے بآسانی مچھلیاں پکڑ کے لے آئے، اور بڑے فخر سے کہتے کہ ہم تو اللہ کی حرمت کو ہم نے حرمت کی جانا، یہ تو ہم شکار کرنے ہفتے کے دن تو ہم نے نہیں آئے. انہوں نے حیلہ کیا، حیلہ استعمال کیا اور اس طریقے پہ ناجائز کام کو انہوں نے جائز قرار دینے کی ناکام کوشش کی. اللہ تعالیٰ کیونکہ دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی چھپی نہیں ہے. جو شخص جو عمل بھی کرتا ہے اس کے پیچھے نیت کیا ہوتی ہے، ہدف کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا اس حیلے اور اس بہانے پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو یہ سزا دی کہ ان کی شکلیں بندروں کی شکلیں بن گئیں. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بدترین سزا دی اس غلط قسم کے حیلے. تو یہ نواں قاعدہ اور اصول تھا. دسواں قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ نیت کی درستگی اور ثواب اور اجر کی نیت سے کوئی حرام یا ناجائز کام حلال یا جائز نہیں ہو سکتا. انما الاعمال بالنیات. تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اس حدیث کو پڑھ کے اگر کوئی شخص حرام کام کرے اور یہ کہے کہ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، میری نیت بری نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ اس زمانے میں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ غیر محرم عورت کے ساتھ کیوں خلوت میں ملتے ہیں، کیوں ان سے گفتگو کرتے ہیں، اور اپنے رشتہ دار وہ عورتیں جو عورتیں جن عورتوں سے بغیر حجاب اور پردے کے ملنا آپ کے لیے جائز اور مباح اور حلال نہیں ہے، ان سے آپ بغیر پردے کے کیوں ملتے ہیں؟ مامو ذات بہن، صوفی ذات بہن، چچا ذات بہن اور رشتے کی عورتیں، ہر وہ عورت جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے اس عورت سے بغیر حجاب اور پردے کے ملنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو جواب یہ دیتے ہیں کہ ہماری نیت بری نہیں ہے، جب فلم دیکھنے سے روکا جاتا ہے کہ فلم مت دیکھو تو جواب یہ ملتا ہے کہ ہماری نیت بری نہیں ہے، گانا بجانا اور موسیقی سے منع کیا جاتا ہے تو جواب یہ ملتا ہے کہ ہماری نیت بری نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ انسان کو گناہ کرنے پہ آمادہ کرتا ہے کہ ہماری نیت بری نہیں ہے، ہم تو بغیر بری نیت سے یہ کام کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نیت صحیح ہو تو نیت کی درستگی کی وجہ سے کوئی حرام کام حلال نہیں ہو سکتا اور ناجائز کام جائز نہیں ہو سکتا۔ اور اس چیز کو بھی انسان نہ بھولے کہ تمام اعمال کا دار و مدار بہرحال نیت پر ہے، اسی لیے نیت کی درستگی پہ شریعت نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اور یہی معاملہ اس حرام کمائی کا ہے جو ناجائز ذرائع سے لوگ کماتے ہیں، یہ لاپ کہیں کہ ہماری نیت بری نہیں ہے لیکن حرام بہرحال حرام ہے اور ناجائز بہرحال ناجائز ہے۔ اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص حرام کمائی سے مسجد بنائے، سود کی کمائی سے یتیم خانہ بنائے، اور وہ یہ کہیں کہ کمائی تو حرام ہے لیکن میں اس سے نیکی کا کام کر رہا ہوں، میری نیت بری نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من جمع مالا من حرام ثم تصدق به لم يكن له فيه اجر وكان اثره عليه۔ صحیح ابن خزیمہ اور ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس شخص نے حرام کمائی اور حرام مال کمایا اور پھر اس حرام مال سے صدقہ کیا، اس کو کسی بھی قسم کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کا عذاب اس شخص پر ہوگا کیونکہ اس نے ناجائز اور حرام مال کمایا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا يكسب عبد مالا حراما فيتصدق به فيتقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره الا كان زاده الى النار، ان الله تعالى لا يمحو السيئ بالسيء ولكن يمحو السيئ بالحسن ان الخبيث لا يمحو الخبيث۔ ارشاد فرمایا کہ مال اگر حرام ہو اور اس حرام ناجائز کمائی والے مال سے صدقہ کیا جائے تو وہ قبول نہیں ہوتا، اور اس قسم کا خرچ کرنا اللہ کے راستے میں یہ جائز نہیں ہے اور اس مال میں برکت نہیں ہے، اور اس قسم کا مال جو لوگ چھوڑ کے مر جاتے ہیں تو یہ جہنم میں جانے کا ان کا سبب بنے گا، اس لیے کہ اللہ تعالی برائی کو برائی سے ختم نہیں کرتا، اللہ تعالی برائی کو نیکی سے ختم کرتا ہے۔ ان اللہ لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن ان الخبيث لا يمحو الخبيث۔ گندی چیز، فرمایا کہ گندی چیز کے ذریعے کسی چیز کو صاف نہیں کیا جا سکتا، بلکہ گندگی کو ختم کرنا ہو تو صفائی سے گندگی ختم ہو، تو اگر اس چیز کو ختم کرنا ہے تو اس کا طریقہ حلال کمائی میں سے خرچ کرنا ہے، حرام کمائی میں سے جو کچھ خرچ ہوتا ہے خواہ نیت درست ہی کیوں نہ ہو یہ نہ قبول ہوتا ہے نہ اس میں برکت ہوتی ہے اور نہ اس خرچ کرنے والے کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ گیارہواں قاعدہ یہ ہے کہ جس طرح انسان ہر حرام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے اسی طریقے پہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ شبہ والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے، ہر وہ چیز جس میں شک ہو شبہ ہو۔ اور یہ ہم نے یہ اصول اس درس کے شروع میں پڑھا تھا کہ جب کسی چیز کی خلت اور حرمت دونوں کے قاعدے جمع ہو جائیں، کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو کس چیز کا اعتبار ہوگا؟ حرام کا اعتبار ہوگا، یعنی کسی چیز میں حلال بھی جمع ہے حرام بھی جمع ہے تو کس چیز کا اعتبار ہوگا؟ حرام کا اعتبار ہوگا۔ اس چیز کو ترک کر دیا جائے گا, چھوڑ دیا جائے گا. فرمایا اسی طریقے پہ وہ مشہور حدیث ہمیں نہیں بھولنی چاہیے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, فمن اتقى الشبہات, جو اپنے آپ کو شبہ اور شک والی چیزوں سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا, استبرا لدینہ وعرضہ, اس نے اپنے عزت و آبرو اور اپنے دین کو بچا لیا. ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام, اور جو شبہ والی چیز میں پڑ گیا گویا کہ وہ حرام چیز میں پڑ گیا. کسی چیز میں اگر شک کو شبہ ہو اس کو ترک کر دیا جائے. بارہواں اہم قاعدہ یہ ہے کہ ناجائز اور حرام کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو, خیر اور بھلائی کا ہر کام اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اللہ نے اگر تمہیں توفیق دی ہے تو اپنے دوستوں کو, اپنے محلے والوں کو, اپنے کمرے میں رہنے والوں کو اور دوست احباب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ترغیب دلاؤ. اور اگر قرآن کی اور درس کی اور اچھی مجلس میں جانے کی توفیق اللہ نے دی ہے تو اپنے دوسرے دوستوں کو بھی اس اچھی مجلس میں شرکت کرنے کی دعوت دو, کہ تمہاری وجہ سے اگر کسی شخص کا عقیدہ صحیح ہو جائے, اس کا عمل صحیح ہو جائے, زندگی بھر وہ اپنے آپ کو شرک سے بچا کے رکھے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں اجر اور ثواب دیتا رہے گا. ان تمہاری ایک تمہاری زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے, کوئی پیسے خرچ نہیں کرنے پڑتے, کوئی تکلیف و مشقت نہیں اٹھانی پڑتی. اگر تمہاری دعوت سے کوئی شخص درس میں آ گیا, کوئی اچھی کیسٹ اس نے سن لی, اچھی بات اس نے سن لی اور اس کے عقیدے کی اصلاح ہو گئی, زندگی بھر کے لیے وہ شرک اور بدعت اور کبیرہ گناہ سے دور ہو گیا, تو گویا کہ تمہاری نجات کے لیے اللہ کی رحمت سے امید رکھو کہ شاید یہ بات ہی کافی ہے. اسی طریقے پہ وہ عورتیں اور وہ بہنیں جو درس میں آتی ہیں, اگر وہ اپنی دوسری بہنوں کو درس میں آنے کی دعوت دیں اور کبیرہ گناہ ترک کرنے کی دعوت دیں, شرک اور بدعت کے خلاف خاندانوں اور گھروں میں کام کرنے کی دعوت دیں, تو ہمارے گھروں سے, ہمارے خاندانوں سے, ہمارے محلوں سے کتنے بڑے بڑے شرک اور کتنی بڑی بڑی بدعتیں ختم ہو جائیں. اور عورتیں پردہ کرنا شروع کر دیں, اور عورتیں لان تان چھوڑ دیں اور برائیوں کے کام چھوڑ دیں. ایک بہن اور ایک عورت کی دعوت کی وجہ سے اگر ایسا ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے یہ بات بعید اور دور نہیں ہے کہ اس عورت کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ اسی چیز کو قبول فرما لے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے پہ آئے تو کسی بھی نیکی کو قبول کر سکتا ہے. اور وہ حدیث ہم نے بارہا پڑھی ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیکی, بھلائی, خیر, اچھے کام کی طرف بلانے والا اور اس کام کی نشاندہی کرنے والا, یہ یوں ہے گویا کہ یہ خود اس نیکی کو انجام دے رہا ہے. من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ, جو شخص اس کام کو کرتا ہے اس کام کے کرنے والے کی نیکی کے برابر اس شخص کو بھی ثواب ملتا ہے جو اس کام کی دعوت دیتا ہے. تو ہماری چھوٹی سی کوشش کی وجہ سے لوگوں کے اعمال اور عقائد درست ہو جائیں اور اس سے گھروں کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جائے. اس لیے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اسم اور عدوان برائی اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو. کوئی بھی برا کام ہو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو. اس برے کام کو انجام دینے والے کو اس برے کام سے روکو, اس کو بتاؤ کہ یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے, اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اگر وہ سمجھ جائے تو فبہا, اگر نہیں سمجھتا اس کو دوبارہ سمجھائیے اور تین بار سمجھائیے, اس کو مسلسل سمجھاتے رہیے اور اس کو نصیحت کرتے رہیے. پھر بھی اگر وہ نہیں مانتا تو پھر اس شخص کے اس کام میں اس کے ساتھ تعاون مت کیجیے. اس کو صاف صاف بتا دیجئے کہ یہ کام جو تمہارے ہاں ہو رہا ہے, شریعت اسلامیہ نے اس کام کو شرک کہا ہے اور شرک والے کام میں میں تمہارے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا. خواہ تم میرے والد ہو, میری والدہ ہو, تم میری بیوی ہو, میری اولاد ہو, میرے دوست ہو, کچھ بھی ہے,
لیکن میں تمہارے لیے تمہاری وجہ سے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، شرک کے اس کام میں تمہارے ساتھ تعاون نہیں کروں گا، بدعت کے اس کام میں تمہارے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا، برائی اور گناہ کے اس کام میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اس سلسلے میں میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ والدین کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وہ ان جاہدا کا اعلی ان تشرک بھی مالئی صلاح کبھی علم فلا تطعہما، اگر ماں باپ شرک کا حکم دیتے ہیں ان کی بات مت مانو۔ جب ماں باپ کی بات نہ ماننا یعنی برائی کے کام میں ماں باپ کے ساتھ بھی تعاون مت کرو، ان کی مخالفت کرو اس کام میں، ہاں ان کا ادب احترام ان کے ساتھ اچھا سلوک یہ الگ مسئلہ ہے، اس پہ عمل کرتے رہو، وہ صاحب ہوما فی دنیا معروف، ان کا ادب کرو، لیکن اس کام میں صاف صاف بتا دو کہ یہ برائی ہے، برائی کے کام میں آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا۔ تو بعض عورتیں عموماً یہ مسئلہ پوچھتی ہیں ٹیلی فون کے ذریعے یا ویسے درس میں کاغذ پہ لکھ کے وہ یہ سوال پوچھتی ہیں کہ ان کی پڑوس میں قرآن خوانی ہوتی ہے یا سوئم اور چہلم ہوتا ہے یا گیارہویں شریف پکتی ہے یا اور غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز پکتا ہے، تو پڑوسنیں ان کے لیے یہ کھانا وغیرہ بھیجتی ہیں، کبھی پلاؤ کبھی زردہ اور کبھی کچھ اور چیز، تو عموماً وہ عورتیں مجھ سے مسائل پوچھتی ہیں، ان کو یہی جواب دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی پڑوسنوں کو سمجھائیے کہ یہ چیز بدعت ہے اور یہ چیز ناجائز ہے اور دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے تو آپ ان کو یہ کام کرنے سے روکیے، پھر بھی اگر وہ باز نہیں آتی تو ان کا کھانا ان کو واپس کر دیجئے، یہ کہہ کر اس قسم کے کھانے کھانا اور اس قسم کی پینے والی چیزوں کو پینا اور استعمال کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، شاید آپ کے اس کھانے اور اس چیز کے واپس لوٹائے جانے کی وجہ سے وہ عورت اور وہ لوگ بھی اس بارے میں غور و فکر کریں کہ آخر کیوں انہوں نے اس چیز کو واپس کیا، اور شاید اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے دیں، لیکن آپ ان پہ حجت قائم کیجیے، ان کو کہیے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے اور یہ چیز اسلام میں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ تو حرام اور ناجائز کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو۔ اور تیرواں قاعدہ یہ ہے کہ جو کام حرام ہے، ناجائز ہے، ممنوع ہے، وہ ہر ایک کے لیے ممنوع ہے، ہر ایک کے لیے ناجائز ہے، ہر ایک کے لیے حرام ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کام عام لوگوں کے لیے تو ناجائز ہو اور کسی سید زادے اور پیر زادے اور پیر صاحب حضرت صاحب یا کسی عالم اور مولوی کے لیے وہ جائز ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو حلال ہے سب کے لیے حلال ہے، جو حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے، سوائے اس صورت کے کہ کوئی شخص کسی مقام پہ بھوک سے مر رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کے لیے اگر حرام چیز کھاتا ہے اس کے لیے وہ حرام حلال ہے، لیکن آپ کے لیے وہ حرام حلال نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی وہ حالت نہیں ہے جو حالت اس کی ہے، یہ ایک استثنائی صورت ہے۔ لیکن عام صورت حال یہی ہے کہ جو حرام ہوتا ہے وہ سب پہ حرام ہوتا ہے، جو ناجائز ہے سب کے لیے ناجائز ہے، شریعت سب کے لیے یکساں ہے، جو اللہ کی بات مان کے چلتا ہے اللہ کے وہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اور جو اللہ کی اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی نہیں مانتا اللہ اس کو دھکے دے کے اپنے دربار سے نکال کے بے توفیقہ کر دیتا ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کے دل میں چاہت تھی، طلب تھی، تو حبشے سے وہ آئے اور حبشے سے آ کر اپنے دامن کو انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں سے بھر لیا، اور یہ قریب رہنے والا چچا زندگی بھر ساتھ دیتا ہے، مدد کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، تعاون کرتا ہے دنیاوی معاملات میں، دین کا جب مسئلہ آتا ہے تو وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں پہ تعلق اور نسبت اور رشتہ داری نہیں چلتی، سب کے لیے یکساں حکم ہے، اگر چچا بھی اسلام قبول کر لے گا تو وہ مسلمان کہلائے گا، چچا بھی اگر اسلام قبول نہیں کرے گا تو کافر کا کافر ہی رہے گا، نبی کا چچا ہونے کی وجہ سے کافر کو مسلم نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مخزومی قبیلے کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹنے کی سزا مقرر کی گئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اس کے لیے سفارش کی، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ جا کر سفارش کیجئے، اس لیے کہ آپ سے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی محبت ہے، آپ کی فرمائش کو وہ ٹالتے نہیں ہیں، جو کچھ تم کہتے ہو مان لیتے ہیں، تم جاؤ اور جا کے بات کرو، ہمارے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس بارے میں گفتگو کریں۔ اسامہ آئے اور سفارش کی کہ یا رسول اللہ، وہ بڑے قبیلے اور خاندان کی عورت ہے اور اس کا معاملہ مختلف ہے، اس بارے میں اگر کچھ نرمی ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جلال اور غصے کے عالم میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الناس انما ہلک من کان قبلکم انہم کانوا اذا سرق الشریف ترکوہ واذا سرق الضعیف فیہم اقاموا علیہ الحد وایم اللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا۔ لوگوں، تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ جب ان میں بڑے لوگ، اثر رسوخ والے لوگ، بڑے خاندانوں کے لوگ، ان میں سے کوئی شخص چوری کرتا اور کوئی گناہ کرتا، اس کو پکڑتے نہیں تھے، اس کو سزا نہیں دیتے تھے، اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور جب کسی غریب مسکین کو پکڑ لیتے اس کو دباتے، اس کو سزا دیتے۔ اللہ کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹے گا۔ یہ تو بنو مخزوم کی فاطمہ ہے، مخزومی قبیلے کی فاطمہ ہے، اس کے ہاتھ، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو محمد اس کے ہاتھ کاٹے گا۔ تو فرمایا کہ یہ سب کے لیے یکساں ہے، حرام سب پہ حرام اور حلال سب پہ حلال، اور جو شخص جس قسم کا عمل کرتا ہے اس کو اسی قسم کی سزا ملتی ہے۔ اس میں یہ اصول بڑا اہم ہے کہ جو چیز جائز ہے وہ سب کے لیے جائز ہے، اور جو ناجائز ہے وہ سب کے لیے ناجائز ہے۔ تو حرام اور مکروہ، اور اس بارے میں یہ 13 اہم اصول اور قواعد تھے جو ہم نے پڑھے۔ اور حرام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق کھانے پینے سے ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق لباس سے ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کی روزمرہ کی زندگی سے ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے معاشرے میں آپس کے لین دین، معاملات وغیرہ سے ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق تجارت اور لین دین سے ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے گھر کی زندگی سے ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے ان امور سے ہے جو کہ عام کام ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے عقیدے کا معاملہ، ہم سمجھتے اور پڑھتے ہیں کہ عقیدہ انسان کے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے، اور انسان کسی چیز کو قبول کرتے ہوئے جس فکر، جس خیال، جن جذبات اور جن احساسات کے ساتھ اس چیز کو قبول کرتا ہے یا کسی چیز کا انکار کرتا ہے، دل میں راسخ کی ہوئی چیز، یعنی انسان کے دل سے یہ آواز نکلے کہ ہاں ہم اس، مدار اس کے عقیدے پر ہے، اور اسلام نے اسی لیے سب سے زیادہ زور عقیدے کی اصلاح پر دیا ہے۔ عقیدہ درست ہو اور یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اور دین نے جو کچھ کہا اس پہ انسان کا یقین آ جائے کہ ہاں یہ سب کا سب درست اور جائز، اور میرے لیے ان سب کا ماننا ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی عقیدے کے بناؤ اور اس کی تعمیر اور اس عقیدہ صحیحہ پر مکہ میں 13 سال محنت کی۔ جب صحابہ کا یقین مضبوط ہو گیا، عقیدہ صحیح ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہونا شروع ہوئے۔ تو سب سے پہلی چیز عقیدہ ہے، کہ انسان کا عقیدہ درست ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے سارے اعمال کا دار و مدار اس کے عقیدے پر ہے۔ عقیدہ بنیاد ہے، اور اس بنیاد پر تعمیر ہوتی ہے. بنیاد غلط ہو، کچی ہو، اس کے اوپر دو تین منزلہ کیا ایک چھت اور ایک دیوار بھی صحیح طریقے پہ قائم دائم نہیں رہ سکتی. اور اگر بنیاد مضبوط ہو، اس مضبوط بنیاد پر 20-30-40 منزلہ عمارتیں بھی کھڑی کی جا سکتی ہیں. عقیدہ اگر انسان کا درست ہو، اس صحیح عقیدے پر اس انسان کے تمام اعمال کی تعمیر ہوتی ہے. اور اگر عقیدہ خراب ہے، اس میں بگاڑ ہے، تو پھر اس غلط اور بگڑے ہوئے عقیدے پہ کسی قسم کے عمل کی کوئی بھی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی. اس لیے کہ اللہ تعالی مشرک کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا. مشرک کچھ بھی کر لے، جس کے عقیدے میں بگاڑ ہو، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق مخلوق میں سے کسی کو دے دے، فرمایا کہ مشرک کی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی اچھا کام اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز عقیدے کی اصلاح ہے، اور عقیدے کو حرام سے بچانا، ناجائز امور سے بچانا، اور اس عقیدے کی اصلاح کرنا ہے. عقیدے کے حلال و حرام میں ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا حرام یہ ہے کہ انسان کفر یا شرک کرے. کفر اور شرک یہ سب سے بڑی خرابی ہے. زمین والے جتنے گناہ بھی کرتے ہیں، ان سارے گناہوں میں آسمان والے رب کو جو گناہ سب سے زیادہ ناپسند ہے، وہ زمین پر رہنے والوں کا شرک ہے. اس لیے فرمایا کہ ہر معاملے اور ہر گناہ کی مغفرت ہو سکتی ہے، شرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. سب سے بڑا حرام شرک ہے اور کفر ہے کہ انسان اللہ کا کفر کرے. اور اس کے بعد جو دوسرا بڑا اہم معاملہ ہے، کفر اور شرک کے بعد دوسرا بڑا حرام اس کا تعلق عقیدے سے ہے، وہ ہے بدعت، دین میں نئے کام کرنا. اور بدعت کے بارے میں ہم نے اعمال صالحہ کے درس میں اور مذمت بدعت والے درس میں تفصیل سے بیان کر دیا کہ بدعت کتنی بری چیز ہے. شرک کی اقسام بھی ہم نے بیان کر دی ہیں، اور بدعت کی اقسام بھی مختلف دروس میں بیان ہو چکی ہیں. آج ہم بدعت کی چند نشانیوں کو بیان کرتے ہیں، جو اگر ذہن میں ہو تو کسی بھی عمل، کسی بھی کام کے بارے میں بڑی آسانی سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو بدعت ہے. مثلا جب کسی شخص سے ہم یہ کہتے ہیں کہ تم یہ جو کام کرتے ہو، کیا صحابہ کے زمانے میں یہ ہوتا تھا؟ کیا نبی کے زمانے میں یہ ہوتا تھا؟ کیا تابعین کے زمانے میں یہ ہوتا تھا؟ کیا سلف صالحین کے زمانے میں یہ ہوتا تھا؟ یہ بدعت ہے، یہ غلط کام ہے، اس کو مت کرو. تو عموماً جواب یہ دیتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے. جہاں لوگ یہ کہیں کہ اس میں کیا حرج ہے، سمجھ جائیں کہ یہی بدعت ہے. اس لیے کہ بدعت کو لوگ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، اور شرک کے بعد بڑے گناہوں میں بدعت بڑا گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چوری کرنے والا چوری چھوڑ سکتا ہے کہ کسی نہ کسی دن اس کو اس کا ضمیر یہ کہے گا کہ تم برا کام کر رہے ہو. شراب پینے والا شراب چھوڑ سکتا ہے کہ کسی نہ کسی دن اس کو اس کے دل کے کسی گوشے سے آواز آئے گی کہ حرام ہے شراب، حرام ہے، اس کو چھوڑ دو، توبہ کر لے گا. کوئی بھی گناہ کرنے والا آدمی کسی بھی وقت توبہ کر سکتا ہے، لیکن بدعتی توبہ نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بد دعا ہے، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے دیں، اس کا تو بیڑا ہی غرق، اس کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے، پھر اس کو آپ کی یا میری کوئی کوشش بچا نہیں سکتی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ استجرا، اللہ تعالی بدعتی سے توبہ کی توفیق سلب کر لیتا ہے. اللہ تعالی بدعتی سے توبہ کی توفیق سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے. بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، ایک تو بد دعا ہے اس کی وجہ سے، دوسرا نفسیاتی مسئلہ ہے اور یہ اصول ہے کہ وہ آخر توبہ کیوں کریں؟ توبہ تو لوگ کرتے ہیں برے کام سے، وہ یہ جو بدعت کر رہا ہے برا کام سمجھ کے کر رہا ہے یا نیک کام سمجھ کے کر رہا ہے؟ وہ نیک کام سمجھ کے کر رہا ہے، ثواب کے لیے کر رہا ہے، تو کیوں اس کام کو چھوڑے گا؟ وہ جو لوگ بدعتیں کرتے ہیں وہ اسی لیے بدعت کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ پہلے تو اس شخص کو آپ مطمئن کریں اور وہ آپ کی اس بات کو مان لے، سمجھ جائے وہ کہ ہاں یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ بدعت ہے. جب اس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے تو پھر وہ خود ہی اس کام کو چھوڑ دے گا. لیکن وہ بدعت کو بدعت نہیں سمجھتا، وہ بدعت کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے. بدعت کو بدعت کہتے ہی ہے کہ یہ دین میں نیا کام ہے، دین میں، دنیا میں نہیں. دنیا میں تو نت نئے کام آتے ہیں اور دنیا میں نئے کام جائز ہیں، دین میں نئے کام کو بدعت کہتے ہیں. وہ بدعت کو چھوڑے گا کیوں؟ وہ تو یہ کام کر رہا ہے ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق ہے، اولیاء اللہ سے محبت اور عشق ہے، یہ محبت اور عشق میں یہ کام کرتے ہیں. اس لیے بدعتی کو پہلے تو آپ سمجھائیں کہ وہ مان لے کہ ہاں یہ بدعت ہے. جب مان جائے تب اس کے لیے چھوڑنا آسان ہے. جب تک اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی، آپ لاکھ کہیں کہ بدعت کبیرہ گناہ ہے، بدعت یہ ہے، بدعت وہ ہے، وہ نہیں سمجھے گا آپ کی، اور نہ وہ اس کام کو چھوڑے گا. اس کو نرمی اور محبت سے، شفقت سے اور پیار سے اور اچھے لہجے سے سمجھائیے کہ بدعت دین میں نئے کام کو کہتے ہیں، اور دین تمہاری میری میراث، جاگیر یا ہماری عقل کے تابع نہیں ہے. دین کہتے ہیں وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہم تم تک پہنچے. یہ کام جو تم کرتے ہو، کیا اس کام کو صحابہ نے کیا؟ نبی نے کیا؟ نبی کی زندگی میں ہوا؟ نبی کے سامنے ہوا؟ نبی کے بعد ہوا؟ ابو بکر کی خلافت میں ہوا؟ عمر کی خلافت میں ہوا؟ عثمان کی خلافت میں ہوا؟ علی کی خلافت میں ہوا؟ صحابہ کے زمانے میں ہوا؟ تابعین کے زمانے میں ہوا؟ ائمہ کے زمانے میں ہوا؟ سلف صالحین کے زمانے میں ہوا؟ نہیں ہوا. وہ بہترین زمانے تھے. اگر یہ کام نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا تقاضا ہے کہ یہ کام کیا جائے، اولیاء اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ یہ کام کیا جائے، ان لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ یا تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ ان لوگوں کو اللہ سے محبت نہیں تھی، ان لوگوں کو رسول سے محبت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ربیع الاول کے مہینے میں جلوس نہیں نکالے، عید میلاد النبی نہیں منایا، اس لیے کہ صحابہ کو رسول سے محبت نہیں تھی. مدینے میں کوئی جلوس نہیں نکلا، چراغا نہیں ہوا، گھروں پہ جھنڈے نہیں لگائے گئے، عید کی طرح خوشیاں نہیں منائی گئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو رسول سے محبت نہیں تھی. ورنہ کیا بات ہے، ابو بکر خلیفہ ہیں، بادشاہ کے برابر رتبہ اور مقام ہے، اور مکران اور سندھ تک اسلامی سلطنت پھیلی ہوئی ہے، کسی بھی جگہ لوگ ربیع الاول کا مہینہ نہیں مناتے، اذان سے پہلے کوئی درود نہیں پڑھتا، کوئی انگوٹھے نہیں چومتا، کوئی نظر و نیاز اور گیارہویں نہیں مناتا، کوئی سوئم چہلم اور برسی اور عرس نہیں ہوتا. تو یا تو صحابہ کو نبی سے محبت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے نبی کا عرس نہیں منایا، نبی کا مزار نہیں بنایا. یہ موجودہ گنبد 600 ہجری میں بنا ہے، اس سے پہلے کوئی گنبد امت نہیں تھا، اور قبر آج بھی مٹی کی قبر ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر اور صاحبین رضی اللہ عنہما کی قبر مٹی کی قبر ہے، قیامت تک مٹی کی قبر رہے گی. قبر پکی نہیں کی گئی، قبر زمین سے اونچی نہیں کی گئی، قبر پہ لکھا نہیں گیا. تو صحابہ کو نبی سے محبت نہیں تھی، اگر محبت ہوتی تو وہ ضرور اس قسم کی میلاد کی مجلسیں منعقد کرتے. اور یا پھر تم یہ بات مانو کہ ان لوگوں کو محبت تھی، لیکن جو کام انہوں نے نہیں کیے وہ کام مناسب نہیں ہے، تم بھی ان کاموں کو چھوڑ دو. تو بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. بدعت کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو درود پڑھتے ہیں، تم ہمیں درود پڑھنے سے روکتے ہیں. تو فرمایا کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ جو عبادت یا جو عبادتیں انفرادی طور پہ کرنا ثابت ہوں, کوئی بھی عمل, کوئی بھی کام, کوئی بھی عبادت انفرادی طریقے سے کرنا ثابت ہو, اس کو اجتماعی طریقے سے انجام دینا اور اس کام کو ضروری سمجھنا, یہ بھی بدعت ہے. مثلا فرض نماز کے فوراً بعد جو دعا کی جاتی ہے, صحیح حدیث ترمذی اور دوسری کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں ایک بارش کے وقت کی دعا اور ان میں ایک فرض نماز کے فوراً بعد کی دعا, جب تم سلام پھیرتے ہو فرض نماز کا اس کے فوراً بعد جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. لیکن اگر اس کو اجتماعی طریقے سے کیا جائے جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ باقاعدہ پوری جماعت مل کے اجتماعی طور پہ دعا کرتی ہے, یہ بدعت ہے. البتہ کوئی شخص انفرادی طور پہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو یہ چیز جائز ہے. دعا کرنا ثابت ہے, ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. لیکن ہاتھ اٹھانا ادب کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں, تو کوئی شخص اگر فرض نماز کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو یہ چیز مناسب ہے, بلکہ یہ چیز مستحب ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا قبول ہوتی ہے, انفرادی طور پہ کرنا ثابت ہے. اس کو اجتماعی طریقے پہ اگر کریں گے تو یہ بدعت ہو جائے گی, یہ دوسری نشانی ہے. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ جو عبادت یا جو طریقہ سنت سے یعنی شریعت سے اخفاء کے ساتھ ثابت ہو, یعنی اس کو چپکے سے ہلکے پھلکے انداز میں سری طریقے پہ انجام دیا جائے, یعنی کسی چیز کو آہستہ پڑھنا, مثلا ذکر کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرنے کے بارے میں حکم یہ ہے قرآن میں بھی, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَخِيفًا, اللہ کو یاد کرو دل میں چپکے سے آہستہ. اسی لیے فقہا نے فقہ کی کتابوں میں لکھا رفع الصوت بالذکر بدعہ, رفع الصوت بالذکر بدعہ, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آواز کو بلند کرنا یہ بدعت ہے. اس لیے کہ ذکر کرنے کا حکم آیا ہے آہستگی سے. صحابہ ذکر کرتے تھے, اللہ کا ذکر کرتے تھے, لیکن بلند آواز سے, اجتماعی طریقے پہ نہیں. جو جتنا جس طریقے میں جتنا جب ذکر کر سکتا تھا وہ ذکر کرتے تھے, یہ ضربے نہیں لگاتے تھے, سر ہلائے جاتے ہیں, لائٹ بند کر دی جاتی ہے, پتہ نہیں کیا چکر لوگ کرتے ہیں. تو یہ جو ڈھکوسلے ہیں یہ سارے کے سارے بدعت ہیں. عام لوگوں کو الو بنانے کے لیے سر کو جھٹکا دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, یہ شریعت میں ثابت نہیں, یہ بدعت ہے. تو ذکر اللہ کا یہ آہستہ اور اس کو خفیہ طریقے سے انسان انجام دے, بلند آواز سے ذکر کرنا, اجتماعی طریقے سے ذکر کرنا, جیسے فرض نمازوں کے بعد بعض مسجدوں میں لوگ پوری جماعت مل کے لا الہ اس طرح وہ پوری مسجد جو ہے بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں, یہ بھی بدعت ہے. جنازے کے ساتھ بلند آواز سے کلمہ توحید کا ذکر کرنا یہ بھی بدعت ہے. یعنی بدعت کی یہ ہے کہ شریعت میں قرآن و سنت میں کسی عمل کو, کسی بھی نیکی کو, کسی بھی کام کو کسی مخصوص دن, مخصوص وقت, مخصوص نام سے یاد نہیں کیا, نہ حکم دیا ہے. اب اگر کوئی شخص کسی مخصوص نام سے اس کو کرے گا, مخصوص وقت میں کرے گا, مخصوص دن میں کرے گا, مخصوص مہینے میں کرے گا, تو یہ بدعت ہے. مثلا درود شریف پڑھنا یہ عبادت ہے, ثواب کا کام ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ آدمی پکا بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ سے سلام نہ پڑے, صلی اللہ علیہ وسلم. اور دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک مجھ سے درود و سلام نہ پڑھا جائے. اور فرمایا جو مجھ سے ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 نیکیاں نازل کرتا ہے, 10 گنا معاف ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں. درود شریف پڑھنا عام طور پہ ثواب ہے اور ہر مسلمان کو کثرت سے درود پڑھنا چاہیے, لیکن اس کو اگر ہم خاص کریں کسی وقت کے ساتھ, کسی دن, کسی نام سے, اہتمام سے, یہ ہو جائے گا بدعت. مثلا لوگ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں, درود پڑھنا ثواب ہے لیکن اذان سے پہلے پڑھنا بدعت ہے, اس لیے کہ 1400 سال ہو گئے جس پہ تم درود پڑھتے ہو اس کی مسجد میں کبھی بھی اذان سے پہلے کسی نے درود نہیں پڑھا.
جس پر تم درود پڑھتے ہو اس کی زندگی میں بلال اذان دیتے ہیں، عبداللہ ابن مکتوم اذان دیتے ہیں، دوسرے صحابہ اذان دیتے ہیں، کیا کسی حدیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ صحابہ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھا کرتے تھے؟ ابو بکر کی خلافت میں کیا اذان سے پہلے درود و سلام لوگ پڑھتے تھے؟ اور خود ہندوستان پاکستان میں آج سے 100 سال پہلے کیا کوئی شخص یہ ثابت کر سکتا ہے کہ ہندوستان کی کسی مسجد میں اذان سے پہلے کبھی کسی نے بلند آواز سے درود پڑھا ہے؟ تم وہ تفصیل ہمیں کیا فراہم کرو گے؟ تم کیا ثبوت پیش کرو گے قرآن سے، حدیث سے، تاریخ سے؟ ہم تو تم سے یہ کہتے ہیں کہ 100 سال پہلے کا ثبوت لے آؤ۔ یہ بدعت تو بعد میں شروع ہوئی، اور اب اذان سے پہلے اسپیکر میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ بلند آواز سے طویل درود و سلام پڑھا جاتا ہے، یہ بدعت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی حدیث میں کہ جمعے کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کرو اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو۔ اسی لیے کسی بھی عبادت کو مخصوص دن، مخصوص مہینے میں، مخصوص وقت میں، مخصوص نام سے، اہتمام سے کرنا یہ بدعت ہے اور یہ دین میں نیا کام ہے۔ چوتھی نشانی بدعت کی یہ ہے کسی عمل کے لیے، کسی عمل یا عبادت کے لیے کوئی خاص کیفیت، ہیئت ثابت نہ ہو، اس کا اگر التزام کیا جائے تو یہ بھی بدعت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو اہل مدینہ کے امام ہیں، اس کو کہتے ہیں امام دار الہجرہ، مدینہ کے امام، اہل مدینہ کے امام، ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان کی زندگی میں مصر کے شہر اسکندریہ کے لوگ مسجد میں مل کے بیٹھتے تھے اور قرآن کو اس طریقے سے پڑھتے تھے کہ 20-30 آدمی مل کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور ایک ہی آیت کو سب مل کے اپنی آواز میں پڑھا کرتے تھے، کسی مخصوص آیت کو یا کسی مخصوص سورت کو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان لوگوں کو مسجد سے نکال دو، اس لیے کہ یہ لوگ بدعتی ہیں اور بدعتیوں کا داخلہ مسجد میں بند ہے۔ تو جب یہ چیز ثابت نہیں ہے اور یہ بدعت ہے تو پھر ختم خواجگان اور ختم غوثیہ اور لکھی ختم آیت کریمہ 125,000 مرتبہ جو لوگ پڑھتے ہیں، یہ کیسے اسلام میں ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ بدعت۔ مروجہ قرآن خوانی جو ہوتی ہے ایصال ثواب کے لیے یا برکت کے حصول کے لیے، باقاعدہ لوگوں کو دعوت دے کے بلایا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، کھانا پکانا، اوپڑنے والوں کو دوسرے تحائف بھی دیے جاتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اسی طریقے پہ ختم خواجگان کے نام سے، معین الدین چشتی کے نام سے جو مخصوص ختم ہوتا ہے وہ بھی بدعت ہے، اور عبد القادر جیلانی کے نام پہ جو ختم غوثیہ ہوتا ہے وہ بھی بدعت ہے۔ جب امام مالک اپنے عہد میں لوگوں کو مسجد میں مل کر اجتماعی طریقے پہ قرآن نہیں پڑھنے دیتے، فرماتے ہیں یہ بدعت ہے، تو پھر یہ آج کی بدعتیں اسلام میں کیسے جائز اور مباح اور حلال ہو سکتی ہیں؟ یہ بدعتیں ہیں، اور ہر بدعت کا انجام گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ قرآن خود پڑھو، لیکن قرآن خوانی کے نام سے اہتمام کرنا، مخصوص طریقے پہ پڑھنا اور پڑھوانا یہ بدعت ہے، اور اسی طریقے پہ مخصوص ختموں والے نام رکھنا اور اس قسم کی مجالس میں شرکت کرنا یہ ناجائز اور ممنوع ہے، اس کا علماء نے منع کیا ہے۔ اور پانچویں نشان، چھٹی نشانی بدعت کی یہ ہے کہ جو چیز واجب نہ ہو اس کو اس قدر اہتمام سے انجام دیا جائے کہ لوگ اس کو واجب سمجھنے لگیں۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہو اس کو اتنے عظیم طریقے سے انجام دیا جائے کہ لوگ اس کو واجب سمجھنے لگیں، یہ بھی بدعت ہے اور یہ بھی دین میں جائز اور مناسب نہیں ہے۔ اور بدعت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ غیر مسلموں سے دینی امور میں مشابہت کی جائے۔ مثلاً یہ چیز تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ غیر مسلموں سے کسی بھی قسم کی مشابہت حرام ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، لیکن اشد حرمت اس وقت ہو جاتی ہے جب دینی معاملات میں کسی غیر مسلم کی تقلید کی جائے یا اس کی سی شکل اور ان کا سا لباس اختیار کیا جائے۔ مثلاً بعض صوفی اور بعض تارک الدنیا قسم کے لوگ وہ تزکیہ نفس یا تصوف یا کسی بھی نام پہ ایک بڑی خطرناک قسم کی بدعت کو انجام دیتے ہیں اور وہ ہے زرد قسم کا لباس پہننا. ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت یہ زرد قسم کا لباس پہنتے ہیں پیلے رنگ کا. تو بعض لوگوں نے مسلمانوں میں بھی بعض کثرت عبادت کرنے والوں نے اور دوسرے خانقاہوں اور درباروں والوں نے یہ کام شروع کیا کہ انہوں بھی زرد رنگ کے لمبے لمبے چکے اور بڑی بڑی قمیضیں پہننی شروع کر دیں. یہ بھی بدعت ہے اور یہ بھی حرام کے قریب ہے. اسی طریقے سے دوسروں نے یہ کیا کہ یہودیوں کے علماء اور یہودیوں کے جو رہبان تھے راہب یہود کے اور راہب نصارہ کے جو ان کے چرچوں میں رہتے ہیں, تو کسی زمانے میں انہوں نے سبز رنگ کے لباس کو اپنے لیے پسند کیا. تو اس کا اثر ہمارے ہاں یوں آیا کہ اسی قسم کے بعض لوگوں نے سبز رنگ کی پگڑیاں پہننی شروع کر دی اور سبز رنگ کا لباس پہننا شروع کر دیا, اور تم دیکھتے ہو کہ تمہیں ادھر ادھر سبز پگڑیوں والے دمدار ستارے نظر آتے ہیں. یہ سبز پگڑیوں والے دمدار ستارے یہ بھی یہود اور نصارہ کے رہبان علماء کی متابعت ہے اور یہ وجہ سے اسلام نے اس سے منع کیا ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو رنگ سب سے زیادہ پسند تھا وہ سفید رنگ تھا. یہ زرد رنگ کا لباس ہندوؤں سے ان لوگوں نے لیا اور اس پر عمل کیا, اور سبز رنگ کا لباس یہود اور نصارہ کے علماء سے ادھر آیا اور سبز پگڑیوں والوں نے سبز رنگ کی پگڑی پہننی شروع کر دی. تو ان کو سمجھاؤ کہ سبز رنگ کی پگڑی پہننا اور سبز رنگ کے اس رنگ کو اختیار کرنا یہ اسلام کا رنگ نہیں ہے. اسلام کا رنگ تو سفید ہے, کہ وہ شفاف ہے, صاف ہے, ستھرا ہے, اللہ کو پسند ہے, اس کے حبیب علیہ السلام کو پسند ہے. تو یہ بدعت کی چند نشانیاں تھیں کہ جن کا تعلق عقیدے سے ہے, کہ یہ شخص جو عمل انجام دیتا ہے اس کا تعلق عقیدے سے ہے, اور عقیدے والے اہم امر کو شرک اور بدعت سے پاک اور صاف کرنا نہایت ہی ضروری ہے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.